سورة الأنعام آیت نمبر 111.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أن منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر ملمع آمیز باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے بس انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں اور شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ملمع آمیز باتوں کی طرف مائل رہیں اور وہ اس سے راضی رہیں اور جن حرکتوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں انہی میں مصروف رہیں کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اور اگر آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو راہ خدا سے بہکا دیں گے یہ لوگ تو صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف قیاس آرائیاں ہی کیا کرتے ہیں بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک جائے گا اور ہدایت پانے والوں سے بھی وہ خوب آگاہ ہے لہٰذا اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ ذبیحہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر نادانی میں گمراہ کرتے ہیں آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا ہے اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بے شک وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے اور شیاطین اپنے دوستوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ گے.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو؟ یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں، درحقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں، اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں عنقریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ بس جسے اللہ ہدایت بخشتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ان کے اعمال کے عوض وہی ان کا کارساز ہے، اور اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ انسانوں میں سے جنات کے ہم نوا کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا ہے، اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آتش جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جسے اللہ نجات دینا چاہے۔ آپ کا رب یقیناً بڑا حکمت والا ان والا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔
یا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زجنا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبع کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے دے رکھا تھا، اور آج وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے، وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک وہ واقع ہونے والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام کار اچھا ہوگا۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلا کھیتی اور چوپاؤں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے زام میں کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا ہے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے متعین ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ان کے زام میں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کے پیٹ پر سواری یا بار برداری حرام ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر محض اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ ان قریب انہیں ان کی بہتان تراشیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ اللہ ان کے اس بیان پر انہیں عنقریب سزا دے گا، یقیناً وہ بڑا حکمت والا دانا ہے۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دیا، بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔
صدق اللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے 140 تک اہم جو نکات ہیں، البتہ قرآن کریم میں کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، لیکن بالآخر بعض چیزوں کا آپ کی خدمت میں مختصر بیان اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا۔ آغاز جو ہو رہا ہے آیت نمبر 111 سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ نے ترجمہ بھی سنا، کہ اگر ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کریں, یہ معجزہ بھی دیکھ لیں, مردے ان سے کلام کریں, مردوں کو بھی ہم زندہ کر دیں, اور ہر چیز کو ان کے سامنے محشور کر دیں, سامنے اپنے یہ سب کچھ دیکھ لیں, تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جن چیزوں کو گنوایا گیا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ وہ مزاج ہے کہ جو بعض کفار ڈیمانڈ کیا کرتے تھے رسول اللہ سے, اگر یہ کر دو تو ایمان لائیں گے. حالانکہ اللہ نے جو طریقہ ہدایت پہنچانے کا رکھا ہے, ایک اچھا انسان, ایک منطقی انسان کو دیکھ پہلے تو اسی چیز میں غور کرنا چاہیے جو اس کے پاس آئی ہے. یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے جس روش سے ہدایت آ رہی ہے اس کے پاس جس طریقے سے, اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ آیات سناتے ہیں اور کہتے ہیں عقل ہے تمہاری عقل کے مطابق چلو, خواہشات کو چھوڑ دو تو تمہاری عقل تمہیں صحیح راستہ دکھائے. یہ اس پہ تیار نہیں, یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو, کیونکہ اصل یہ ان بہانوں کی ان ڈیمانڈس کی بیس کیا ہے, ماننا نہیں چاہتے. یہ ایک مزاج ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے, اور یہ مزاج آج بھی پایا جا سکتا ہے. وہ انسان کے جو بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے وہ ڈھیر لگا دیتے ہیں بہانوں کے اور ڈیمانڈس کے, یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو, چونکہ اس نے طے کیا ہوا ہے اس کو مثبت لینا ہی نہیں ہے, اس میں سے میں نے حتماً نگیٹو چیز نکالنی ہے. یہ مزاج قرآن کے بیان کے مطابق مومن کا مزاج نہیں ہے. پہلے تو جو چیز ہے اسی کو دیکھے بھی کیا, اس میں غور کرے, اس کے بعد اگر کچھ سمجھ نہیں آئے تو ہدایت کے لیے, اللہ ہدایت کے لیے جو بندہ مانگتا ہے اس کو نہ نہیں کرتا, اور جو بندہ بہانے بنانے کے لیے کرتا ہے اس کو بھی خدا بند عالم. اب یہاں کیا فرما رہے, اگر یہ سارا کچھ بھی ہم ان کی طرف ان کے سامنے کر دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, مگر یہ کہ اللہ چاہے, لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہے. یہ جو لیکن اللہ چاہے, تب تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے, تو کیا مراد ہے؟ غور کیجئے گا, مراد یہ کہ معجزے دیکھنے سے اگر سب ایمان لے آتے ہوتے تو پھر جنہوں نے معجزے دیکھے تھے ان پہ کبھی عذاب نہ آتا. حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھے, حضرت صالح کی قوم نے معجزہ دیکھا, اگر تو معجزے سے ایمان لے آنا ہوتا لے آتے لازمی, معجزہ دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ بیس نہیں ہے, یہ اندر کی خرابی بیس ہے, ورنہ تو پھر ہر وہ شخص جس نے معجزہ دیکھا ایمان لے آنا چاہیے تھا اس کو. تو یہ جو ہے کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے, یہ خدا کے قانون کے ہدایت کا قانون خدا نے بنایا ہوا ہے, وہ تمہاری ڈیمانڈز اور بہانوں کی وجہ سے وہ تو رکاوٹ بنیں گے, ٹھیک ہے, رکاوٹ بنیں گے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم خود سرکشی سے باز آ کر خدا کے پیغام کو دیکھو, سنو, سمجھو, اور پھر عقل تمہاری اس کی تائید کر دے گی. لیکن اگر تم نے عقل کے ساتھ اپنی اور چیزوں کو بھی ملاوٹ کی اس میں, تو پھر معجزے بھی دیکھ لو تو اگر ہٹ دھرم ہو تو ایمان نہیں لاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب آگے غور کیجئے, یہ جو نبی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بجائے نبی کی بات سننے کی, اپنی ڈیمانڈ, تم نہ بات کرو, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ڈیمانڈ پوری کرو, یہ کون سا گروپ ہے؟ قرآن اس گروپ کے بارے میں کہتا ہے, اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین جن و انس میں سے دشمن قرار دیے. یعنی نبی سے ڈیمانڈز کرنے والے اس قسم کی, یہ معجزہ دکھاتا ہوا مانیں گے, یہ کرتا ہوا مانیں گے, یہ کون ہے؟ یہ شیاطین ہے. اور یہ ظاہری مثلاً اچھا روپ بنا کے ظاہر میں کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت کے لیے طلب کر رہے ہیں, لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بہانہ مل جائے کہ ہم یہ کام نہیں کریں. اور تو قرآن نے بتایا کہ ڈیمانڈ کرتے تھے, اگر نبی معجزہ دکھا دیتا تو پھر بھی نہیں مانتے تھے, خود ڈیمانڈ کرتے تھے یہ کرو, اللہ پھر نبی کے ہاتھ سے وہ معجزہ ظاہر کرتا تھا, تو پھر جو کرپٹ تھے وہ کرپٹ ہی رہتے تھے اور نئی بات کو مانتے تھے, سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جو ظاہر بات ہے اندر سے اس طرح خراب اور کرپٹ نہیں ہے. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین نے جن و انس میں سے دشمن قرار دیے, یہ ان کے دشمن ہوتے ہیں انبیاء کے, اور یہ بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. وحی وہ لفظ ہے کہ جو قرآن کے نزول کے لیے استعمال ہو. قرآن کیا ہے؟ وحی الہی ہے. وحی کا جو ایکچوئل میننگ ہے, ڈکشنری میننگ, وہ کیا ہے؟ خفیہ پیغام, کہ جو دوسرے کو پتہ نہ چلے. بھیجنے والے کو پتہ ہے اور جس کے پاس آیا اس کو پتہ ہے, اس پروسیس کا کسی تیسرے کو پتہ مثلا نہیں ہے. اس خفیہ پیغام کو عربی زبان میں وحی کہتے ہیں. خفیہ اشارے کو بھی بعض اوقات لوگ ایک محفل میں دو بندے ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں, باقی محفل کو پتہ نہیں چلتا. اس اشارے کو بھی جو خفیہ ہو وحی کہا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن ایک خاص ٹرم جو ہے جو اللہ اپنے نبی پر اتارتا ہے ہدایت کی پیغام, اس کو وحی کہتے ہیں. لیکن قرآن نے یہ وحی کا لفظ حیوان کے لیے بھی استعمال کیا, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی, یعنی اس کو سکھا دیا. اور یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو شیاطین جن و انس ہیں, یہ بھی ایک دوسرے سے خفیہ رابطے اور خفیہ پیغامات کے ذریعے یہ مربوط ہیں. اور یہ کرتے وہ پیغامات کیا ہوتے ہیں؟ بڑی زبردست خوبصورت قسم کی ظاہری طور پر باتیں بنا کر یہ معاشرے میں پھیلاتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے تاکہ دین کے بارے میں, نبی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں. آج بھی یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ ایسی چیزیں بڑی اچھی بنا کر, یعنی بڑے بڑے مائنڈ بیٹھتے ہیں اس پر اور وہ ایک بات کو بناتے ہیں جس کا سٹارٹ مثلا سچائی سے ہوتا ہے اور مثلا بیچ میں اپنا زہر وہ اس کے داخل کر دیتے ہیں. لیکن بات کرنے کا طریقہ اتنا زبردست ہوتا ہے, اسے اللہ نے فرمایا زخرف القول وغرورا. زخرف یعنی بڑا سجا ہوا, بڑا میک اپ کیا ہوا, مزین بات جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگے, سن کے بڑا مزہ آئے, لیکن ہو کیا؟ غرور, دھوکا. غرور عربی زبان میں کیا معنی ہے اس کا؟ دھوکا. یہ شیاطین ایک دوسرے کو یہ پیغامات دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں گمراہی کو زیادہ کر سکے. لیکن یہ باتیں ہوتی بڑی میک اپ شدہ ہیں, بڑے انداز میں کہی جاتی ہیں, لوگ بڑے مزے لیتے ہیں باتوں کو سن, اور اس کے مقابلے میں دین کی سیدھی سیدھی بات کا پھر ان کو مزہ ہی نہیں آتا, چونکہ ان کو عادت میک اپ والی باتوں کی زیادہ پڑ چکی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, قرآن مجید زندہ کتاب ہے اور اس کی باتیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, آج کے زمانے کے لیے بھی. صرف یہ کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپنے اوپر, اپنے معاشرے پر, اپنے ماحول پر اپلائی کرتا ہے, دیکھتا ہے آج زخرف القول کیا ہے, آج غرور کیا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ نبی کی بات بھی سنی ہو اس نے, اور نبی کی بات سب سے پہلی نبی کی بات کون سی ہے؟ قرآن. اس نے اس کو دیکھا ہو پھر وہ تشخیص دیتا ہے کہ زخرف القول کیا ہے, پھر بچ جاتا ہے اس. لیکن جس نے نبی کا قول اور اس نبی کے قول میں سے سب سے جو بہترین اور معتبر ترین ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود قرآن ہے. اس قرآن سے جو آؤٹ آف ٹچ ہے وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ کون سی ہے, یہ کون سی, یہ کون سی چیز ہے, جبکہ اس کو ہر چیز اللہ کے نام پہ ہی دی جا رہی ہو, ہر چیز اس کو رسول اللہ کے نام پہ دی جا رہی ہو. شیطان کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر وہ مثلا اگر شیعہ قوم کے پاس شیطان نے آنا ہے اور ان کو گمراہ کرنا ہے, تو اگر شیطان کھلم کھلا کہے شیعہ قوم سے, ایک شیعہ سے کہے کہ نعوذ باللہ علی کا نام تم نے نہیں لینا, علی کو چھوڑ دو, کوئی شیعہ اس کی بات مانے گا؟ تو پھر شیطان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ دیکھے گا شیعہ قوم کو اگر میں نے گمراہ کرنا ہے تو سب سے بہترین کب ہے کہ میں علی کا نام لے کے کروں, ٹھیک ہے نا؟ علی کا مخالف بن کے کوئی شیعوں کو گمراہ نہیں کر سکتا, لہٰذا میں علی کا نام لے کر کروں. تو لہٰذا یہ جو دین میں مختلف گروپس پیدا ہوتے ہیں یہ دین کے نام پر ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ شیطان آ کر کہے تم دین چھوڑ دو, آدھے دین چھوڑ دیں اور دو فرقے بن جائیں, ایسا نہیں ہوتا. جو دوسرا بھی جو جدا ہوتا ہے, جو فرقہ بنتا ہے, وہ بھی دین کے نام پہ ہی بنتا ہے, یاد رکھیے گا. تو اب کس کو پتہ چلے گا؟ کہ جس نے اللہ کی بات کو اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے, تاکہ وہ زخرف القول اور غرور دھوکے سے بچ سکے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے رسول آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کرتے, لیکن آپ کے رب نے سب کو آزاد چھوڑا ہے, تمہیں چیزیں دے دی ہیں, ہدایت بھی تمہارے پاس ہے, اس سے اگر ہدایت لے لو گے اپنے اختیار سے تمہیں بری بات بھی پھر اچھی طرح پتہ چل جائے گی, لیکن ہے تمہارا اختیار. ورنہ اے رسول آپ کا رب چاہتا تو یہ حرکتیں یہ لوگ نہ کرتے, لیکن تیرے رب نے آزمائش کے لیے ان کو اختیار دیا ہے. بس آپ ان کو اور جو یہ جھوٹ افترا کرتے پھرتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجیے, چھوڑ دیجیے, نہیں اس سے آپ ٹینشن نہ لیجیے. انہیں جو انہیں کرنا جو آپ کے ذمے ہیں آپ کیجیے, ان کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. غور فرمائیے گا اگلی آیت 113 نمبر, وہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیجیے اور جو یہ کر رہے ہیں اس کام میں, تاکہ اب یہاں خدا بتا رہے ہیں کہ ان غلط لوگوں کی طرف کن کو ان کی باتیں سننے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے, کن کے دل کھینچتے ہیں, کون کان لگا کے ان کی باتیں سنتے ہیں, تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں, ان کی طرف کھینچ جائیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اب ہم کہیں ہم تو سب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں, قرآن کی باتیں ظاہر پہ نہیں ہوتی, اندر گہری ہوتی. آخرت پر ایمان کیا ہے, یعنی آخرت پر ایمان یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں سب کچھ میرا اللہ نوٹ کر رہا ہے, اور قیامت کے دن میرے ہر کام کے بارے میں ایک دفعہ میرے سامنے لایا جائے گا, جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا, یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے, لہذا میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں. یہ ہے ایمان بالآخرت. توجہ فرما رہے ہیں, صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے ایمان بالآخرت, توجہ فرمائیں, ایمان بالآخرت بولنے کا نام نہیں ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے. میری طرف توجہ فرمائیں, بولنے کا نام نہیں ہے. تو جن کے دل, اللہ فرما رہا ہے جن کے دل آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, وہ دل مائل ہوتے ہیں شیطانی باتوں کی طرف اور ایسی دین کے ایسی شکلوں کی طرف کہ جس کو دین کے نام پہ مثلا کیا جا رہا ہے لیکن ہے کیا, باطل ہے, اور اللہ کے اصل دین کو خراب کرنے کے لیے مقابلے میں مثلا ایک اور چیز, چاہے یہ کام کافر کرے, کفار میں, کفار کو دین سے دور رکھنے کے لیے شیطان اور طریقے سے باتیں بناتا ہے, اور مسلمانوں کو جو دین کو ایک دفعہ ظاہری طور پہ مان چکے ان کو خراب کرنے کے لیے دین کے نام پہ اور باتیں بناتے ہیں. ہر طبقے کے لیے شیطان کے پاس ایک اپنا سیٹ اپ موجود ہے, کس طبقے کو کن باتوں سے گمراہ کرنا, اور تاکہ ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی طرف مائل ہوں, اور تاکہ وہ پھر وہ کچھ جمع کرتے رہیں اور اسی پہ راضی ہوتے رہیں جو چیزیں وہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں, یعنی لغویات, یعنی بیہودہ افکار, جن کی بنیاد, جن کی اصالت آپ کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گی. اور ابھی آپ نے ترجمے میں سنا ہے, آگے کافروں کی کچھ رسمیں بتائی ہیں اللہ نے جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑی ہوئی تھی کہ ہم انشاءاللہ وہاں پر پہنچتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہاں پر ایک آیت ہے آیت نمبر 116 کے, جو اینٹی ڈیموکریسی, آزاد ڈیموکریسی کے اینٹ, جو غرب کی ویسٹ کی ڈیموکریسی ہے, اور اس کی بیس کیا ہے کہ سارا کا سارا اختیار انسان کو ہے, اللہ کو کچھ بیچ میں عمل دخل نہیں, اس نے بنا کے بس چھوڑ دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, اور کچھ کہتے ہیں اللہ ہے لیکن ہمارے ساتھ اس کی ہماری زندگیوں میں عمل دخل نہیں ہے. عملی طور پہ دونوں ایک جیسے ہیں, خدا کو اپنی عملی زندگی میں کچھ دخیل نہیں سمجھتے, ایک کہتا ہے ہی نہیں, ایک کہتا ہے لیکن قانون ہماری مرضی کا, ہم آزاد ہیں. اسلام کا کہتا ہے خدا ہے بھی اور اسی نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور تمہیں قانون بھی دیا ہے, اور تاکہ چیک کرے کون تم میں سے اس پہ کتنا عمل کرتا ہے, کون کتنی نافرمانی کرتا ہے. یہ خلاصہ ہے اس جمہوریت کو جس میں اللہ کا بالکل دخل ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے کہ اے رسول اور یہ اے رسول یعنی اے ہر قرآن پڑھنے والے، خطاب بہت سارے جگہوں پہ اللہ کے رسول سے ہے، لیکن بات ایسی کی ہوئی ہے کہ جو رسول اللہ نے کرنی ہی نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ سب جان لو، توجہ فرما رہے ہیں. اور اگر تو نے زمین میں موجود اکثریت کی اطاعت کی، اگر تو نے زمین میں موجود جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کے پیچھے آپ چل پڑے، ان کی بات ماننا شروع کر دی، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. توجہ کر رہے، مطلب پاکستان کے ماحول میں مثال دیتا ہوں آپ، جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ فلان پارٹی کا جو ہیڈ ہے یہ چور ہے، ٹھیک ہے، ایک تینیور گزارا اس نے، پھر اس کی چوری ثابت ہو گئی، سب پہ کلیئر ہو گئی، اور اس کی حکومت کا جب آخری ٹائم آیا تھا پوری قوم اس کو گالیاں دے رہی تھی. اگلے الیکشنز میں اس نے اکثریت نہیں لی، ٹھیک ہے، حرکتیں وہی رہی، جو جائیدادیں بنائی، جو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اسی کو دوبارہ پھر اکثریت مل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارے کچھ ان کے اندر ایسی کمی ہے کہ جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ڈسے جاتے ہیں. تو یہ اکثریت جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت بار بار مثلاً غلط فیصلہ کر رہی ہے، بار بار دھوکہ کھا رہی ہے، یا اکثریت نفس پرستوں کی ہے، اکثریت دنیا پرستوں کی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول، اگر آپ اکثریت کی باتوں، یعنی آپ معیار یہ بنا لیں گے کہ میں نے ہر جگہ یہ دیکھنا ہے کہ اکثریت کدھر ہے، تو پھر اس کا نتیجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس فارمولے پر، اس فارمولے کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں حق کیا ہے، اکثریت ساتھ ہے بسم اللہ کہ ایسا کام ہی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں آپ اکیلے ہیں، آپ نے حق پہ رہنا. غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ بلا رہے تھے کہ نکلو نکلو جہاد کے لیے چلو، لوگ بہانے بنا رہے تھے، سفر بھی لمبا تھا اور گرمی بھی بہت شدید تھی، اور سیزن بھی وہ تھا کہ جب فصلیں اور کھجورے شجورے تیار ہوئی کھڑی تھی اترنے کے لیے، تو ساری باتیں کیا کہہ رہی تھی کہ نہیں جانا، تو لوگ بہانے کر رہے تھے. تو آخر اتنا تنگ کیا لوگوں نے کہ رسول اللہ، نہ کہ سارے کے سارے لیکن بہت سارے نہیں آ رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے اکیلا جانا پڑا تبوک کی طرف تو میں اکیلا جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہ آیا تو بھی میں تبوک جاؤں گا. تو یہ قرآن کا یہ پیغام ہے، حق کو دیکھو، اکثریت سے حق تبدیل نہیں ہوتا. مغربی جمہوریت میں اکثریت جو کہتی ہے وہی حق ہے، ٹھیک ہے، اکثریت جو کہتی ہے وہی حق ہو جائے گا. قرآن میں حق، ایک بندہ بھی دنیا میں نہ رہے اس کو صحیح کہنے والا، اس کو فالو کرنے والا، حق تب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. اور سارے کے سارے باطل پرست ہو جائیں تب بھی باطل حق نہیں بنتا. یہ بنیاد ہے، ایک الہی نظام اور ایک شیطانی نظام. توجہ فرما رہے ہیں، اس کے فرق کی یہ بنیاد ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر اس اکثریت کی مرض بھی بتائی کہ یہ لوگ اور کچھ فالو نہیں کرتے سوائے گمان کے. یہ حق کی تلاش میں ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ اصل سب سے مضبوط بات کیا ہے. یہ جو پروپیگنڈا کر دیا جائے ان کو گمان ہو جاتا ہے کہ وہی بات ٹھیک ہے. یہ پروپیگنڈے پہ چلتے ہیں، شامی مزاج کے. شامی مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا کہ اس کو وہاں مار دی، اس کا کیا تعلق مسجد سے؟ ہم برا کہتے ہیں نا ان کو، لیکن ہم میں سے اکثر اسی طرح کھیلتے ہیں میڈیا کے ہاتھوں میں، اور واٹس ایپ کے ہاتھوں میں، اور فیس بک کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کھیل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو خبر آ گئی ہے نا، پہلے گالی دے دیں گے جس کے خلاف خبر آئی، ٹھیک ہے. حالانکہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو تاکہ جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو. یہ فیس بک فاسق کا مصداق ہے، ٹھیک ہے نا، فیس بک فاسق کا مصداق ہے، واٹس ایپ فاسق کا مصداق ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو گندے کام بھی کرتا ہو. واٹس ایپ گندے کام بھی کرتا ہے، واٹس ایپ پر کیا کیا بے حیائی شیئر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, فیس بک پر کیا کیا بے حیائی شیئر نہیں ہوتی. تو جب فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کا نقصان کر دو. فَأَصْبَحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, اور بعد میں جب پتہ چلے تو کہ اوئے ہوئے 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 ہوئے, ہمیں کیا پتہ تھا, ہم نے تو فیس بک میں پڑھا تھا. یا فارورڈ کرنا افواہوں کو, آگے آگے بھیجتے رہنا, ٹھیک ہے. تو یہ اس زمانے کے فارورڈ کرنے کے اور فالو کرنے کے طریقے اور تھے. آج فاسقوں کو فالو کرنے کا, وہ فالو کرتے ہیں. مثلاً آپ جب کسی بے حیا کی پروفائل پر فالو کو کلک کرتے ہیں یا لائک کو کلک کرتے ہیں, آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, عیناً یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا فسق آپ تک بڑے آرام سے پہنچتا رہے گا. پہلے یہ پہنچنا مشکل تھا, اب آپ اس ایک کلک سے آپ آسان کریں. جب آپ یہ کھولیں گے, آپ کے سامنے وہ مخصوص لباس میں اور مخصوص حرکتیں کرنے والی چیزیں آپ کو آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اس کے بہت زیادہ فالوورز ہیں. اگر تو نے اکثریت کو فالو کیا تو تجھے اللہ کے راستے سے اپلائی ہوتا ہی اپلائی ہوتا. آپ یقین کریں, تجربہ کریں. آپ کہیں کہ میں ایک قرآن مجید کا گروپ بنا رہا ہوں, اس کی فالوئنگ دیکھیے گا, اور آپ کہیں میں ایک لطیفوں کا گروپ بنا رہا ہوں جس میں آپ جو مرضی گندے مندے لطیفے ڈالیں, آپ ڈھیر لگ جائے گا. ادھر لغویات کے خریدار, کفار کا نہیں مومنین کا ڈھیر لگ جائے گا. اور ادھر جو ہے کون سنے قرآن, جو ہے کس کے پاس ٹائم ہے. فریش کرو ادھر اپنے آپ. نعوذ باللہ کسی بے حیائی کی موویز کا آپ گروپ بنا دو, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, ڈھیر لگ جائیں گے اس میں, فالوورز ہی فالوورز. صرف ایک تھوڑا سا اشتہار دے دو اس کو, قرآن کا گروپ بنا دو, پیٹتے رہ جاؤ, بہت کم افراد اس کی طرف آئیں گے. یہ رہا ہے انسانوں کی روش, اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو گمان کے پیچھے چلتے ہیں, اور گمان بھی کون سا, جو ان کی آرزوؤں کے مطابق ہو. یہ اور جگہ پہ قرآن نے کہا ہوا ہے, اِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ, جو ان کی ہوائے نفس جدھر جاتی ہے ادھر ان کو باتیں بھی وہی اچھی لگتی ہیں, اسی کو آہستہ آہستہ ٹھیک سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید پوسٹ مارٹم کرتا ہے انسان کے اندر کیا فلم چل رہی ہوتی ہے جب وہ سلیکشنز کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے. یہ گمان کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, یخرصون یعنی ایسے ہی اپنے پاس سے باتیں دبا دیتے, کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی پھر بھی کہتے ہیں کہ کہہ دیں گے ہماری مرضی, انسان کا اپنا اختیار ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. یا خرسون جھوٹ بولتے ہیں, اپنی مرضی کی باتیں کر دیتے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب آگے زخرف القول, جو شیاطین کرتے ہیں, اس کی ایک مثال سنیں. کیا تھا جن کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ, اور تم کیوں نہیں کھا رہے اس کو, تمہیں کیا ہے کہ اسے نہ کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ذبح کرتے وقت. یہ بات اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, جو اس وقت کے بے دین افراد تھے اور جو شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے, انہوں نے کیا کہا مسلمانوں سے, جسے اللہ مار دیتا ہے وہ تم نہیں کھاتے, اور جسے تم مارتے ہو اسے تم کھاتے ہو. آپ دیکھیں بات وزن والی ہے اس اعتبار سے, جو خود بخود مر گیا بغیر ذبح کیے اسے کس نے مارا ہے, اللہ نے. تو انہوں نے کہا, سادے مومنین بیچارے آ جاتے ہیں ایسے الٹے سیدھے فلسفیوں کے چکر میں, کہا سبحان اللہ یہ دین تمہارا عجیب ہے, اللہ بڑا ہے یا تم بڑے ہو. اللہ بڑا ہے. اچھا تو پھر جسے اللہ مار رہا ہے وہ تم کہتے ہو ہم نے نہیں کھانا, اور جس کو تم مار دو اسے تم کہتے ہو کھانا, یہ کیسا دین ہے تمہارا. تو بیچارے جو ضعیف الایمان قسم کے اور سادے ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں نیچے ایسی باتوں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے اسے تم نہ کھاؤ, جبکہ اللہ نے تمہیں تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اس نے کیا حرام کیا ہے تم پر, سوائے یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ حرام کھانے پر, ایسی سچویشن کوئی ہو جائے کہ موت کا خوف ہو یا فلان ہو. اور پھر اللہ پھر اس کی علت سبب بیان کرتا ہے. یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر, اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ دین کے مخالف ہو جاتے ہیں, اور پھر علم نہیں ہوتا ان کو بات کا, لیکن وہ غلط غلط باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور تیرا رب حد کراس کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے, تیرا رب جو لمٹس کراس کرتے ہیں ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. پھر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مثلاً ظاہر میں اچھے ہو جاتے ہیں لیکن باطن میں اچھے نہیں ہوتے. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی بتایا گیا کہ ظاہری گناہ سے کیا مراد ہے, جو آپ ہاتھوں سے آنکھوں سے کانوں سے کرتے ہیں. باطنی گناہ سے کیا مراد ہے, جو آپ پلاننگ کرتے ہو, ذہن میں غلط پلان کرنا, اندر تکبر ہونا, اندر مثلاً جو اندر سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں ان کو باطنی گناہ کا. اگرچہ اندر والی چیز جب تک پریکٹیکلی عمل میں نہ آئے اس پر پکڑ نہیں ہے, لیکن ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں وہ آتا کہاں سے ہے, اس کی بیس اندر سے شروع ہوتی ہے, ڈیسیجن اندر ہی ہوتا ہے. تو یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ جب تک عمل ہی ہم نہ کریں اس پہ پکڑ نہیں کرتا. لیکن کیوں کہہ رہا ہے باطن سے بھی چھوڑ دو, اس لیے کہ اپنے باطن بھی صاف کر لو, اس لیے کہ ظاہر خراب باطن کے خراب ہونے سے ہی ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ, اور یقیناً ایسا کرنا فسق ہے. اور شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ بحث کریں. یہ بحث کی مثال میں نے آپ کو دے دی, جسے تم مارو وہ حلال, جسے اللہ مارے وہ حرام. ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں, ہم مردار کھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ یہ شیطان وحی کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو, اپنے لشکروں کو, تاکہ تم سے بحث کرے. مجادلہ لفظی بحث کو کہتے ہیں, لفظی جنگ کو کہتے ہیں یہاں پر. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی, اب آپ توجہ کریں, دھمکی کیا ہے, اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم کون ہو جاؤ گے, مشرک ہو جاؤ. مشرک اللہ کہہ رہا ہے. اگر تم نے, اللہ نے تفصیل سے ایک بات تمہیں بتا دی ہے, تم کسی اور کا فلسفہ نکال کے لے آئے ہو کہ اس کی بات جو ہے نا زیادہ لاجیکل لگ رہی ہے, اور ایسے پڑھے لکھے آج آپ کو اپنے معاشرے میں بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا, جن کو اللہ کی بات سے زیادہ لاجیکل بات کسی اور کی غیر اللہ کی لگ رہی ہوتی. تو یہ وہی ہے, اگر تم نے ان کی اطاعت کی اس پروپیگنڈے میں آ کر تو تم مشرک ہو, یعنی تم قانون خدا کو نہیں مانتے, تم کسی اور کو. کچھ باتیں اللہ کی مان لیتے ہیں, کچھ باتیں لاجیکل مان لیتے ہیں, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اور دین کے بارے میں کیا پروپیگنڈا ہے ویسٹ کا, دین توہمات کا نام ہے, دین غیر عقلی باتوں کا نام ہے, ہوائی باتوں کا نام ہے. اور پھر جو بعض اوقات جو لوگ مثلاً ان کی زد میں زیادہ آ جاتے ہیں تو ظاہر میں بہت پڑھے لکھے بن جاتے ہیں, لیکن اندر سے دین کے بارے میں وہی تصور بن جاتا ہے ان کا کہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے. جب کھولو آپ ان کو اندر سے ایک بے دین اور مشرک انسان, جو قرآن کہہ رہا ہے. اگر تم اللہ کی بات کلیئر ہو جانے کے بعد ان کو فالو کر رہے ہو تو تم پھر مشرک ہو. ایک اور بات جو امپورٹنٹ یہاں پہ اللہ نے کی ہے, یاد رکھیے گا, زندگی اور موت یہ دو طرح کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں. ایک تو وہی ہے کہ جب مر جائے تو قبر میں ہم دفنا دیتے ہیں, اور جو سانس لے رہا ہے جو مثلاً وہ زندہ ہے, جو چل پھر رہا ہے وہ زندہ ہے. ایک اور زندگی اور موت قرآن نے بتائی, اور وہ یہ کہ جو خدا سے کٹ گیا اور اس کا دل ہی مائل نہیں ہوتا, سن کے بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا, وہ مردہ ہے. اور اس آیت میں, آیت نمبر 122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, بھلا کہ اور کیا وہ شخص کے جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا, اور وہ زندہ کیسے کیا, اس کے لیے ایک نور ہم نے قرار دیا, اس نور کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا. توجہ کر رہے ہیں, یہ کون سا نور مراد ہے, نور ہدایت مراد ہے, جس کے نور قرآن مراد ہے, نور تعلیمات محمد و آل محمد مراد ہے, کہ ان کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے لوگوں میں. اس روشنی میں دیکھتا ہے کس چیز کا کیا رنگ ہے, کس چیز کی کیا حقیقت ہے. جو ایسا نہیں ہے, اس سے کٹا ہوا ہے, وہ کیا, اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے, بھلا وہ کہ جو مردہ تھا اس سے پہلے. توجہ کر رہے ہیں. تو پس ہم اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جائے اور ہمیں ڈر لگے, یہ بیماری ہمیں مار ڈالے گی, موت سے کتنا ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن سے دور رہنا, تعلیمات قرآن سے دور رہنا, یہ بھی موت کی علامت ہے, موت کی علامت ہے. لہذا اللہ زندگی کی علامت کیا بتاتا ہے, کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے, یہ زندگی کی علامت ہے. جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ چیک کرے جا کے, اس کو کوئی جھٹکے دیے جائیں, اس کو کوئی الیکٹرک شاکس دیے جائیں, تاکہ اگر اس کی نبض بند ہو گئی ہے، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، دوبارہ اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد بابا. اس کے بعد ایک کیفیت بیان کی ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو دین کے لیے کھول دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا بندہ چاہے اور اللہ کہے میں نہیں دیتا، خدا ایسا ہے ہی نہیں، خود قرآن میں بتایا، بلکہ کہا یہ ہے کہ اے رسول جو نہیں چاہ رہے کہ آئیں ادھر، آپ چاہ رہے یہ نہیں آئیں گے، میں ان کو توفیق نہیں دوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت کرتا. یہ کیا مطلب ہے کہ خدا نے ایک قانون، آپ تو اپنی اس رحمت اور اس محبت کی وجہ سے آپ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہمارا قانون ہمارا قانون ہے، آپ کے تڑپنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کے ذمے ہم نے لگایا پہنچا دو پیغام. یہ تب ٹھیک ہوں گے جب یہ خود اپنی نفس پرستی سے نکل کے کچھ سوچیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے، اس کو بھی ٹائم دو. جو نہیں کریں گے آپ ان کی ہدایت نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے، اس ارادے میں بھی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اس نے تو ارادہ کیا، تبھی تو قرآن بھیجا اس نے، تبھی تو نبی بھیجے، تبھی تو اس کے نمائندوں نے اتنا کچھ قربان کیا تھا کہ یہ اللہ کا پیغام صحیح حالت میں محفوظ ہو جائے انسانوں کے لیے. اس نے تو چاہا ہے، لیکن یہ اس کا وہ ارادہ ہے جس کی دوسری طرف بندے کے پاس ہے. ایک اللہ کا وہ ارادہ کن فیکون والا، اس میں کوئی سر ادھر ادھر نہیں مار سکتا، لیکن ایک ارادہ جس میں اس نے خود اختیار دیا، ارادہ ہے سب آئیں اس طرف لیکن مرضی تمہاری اپنی ہے. اس میں جب بندہ ارادہ کرتا ہے خدا کی طرف جانے کا، پھر خدا کی طرف سے اسے کچھ توفیقات عطا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ کیفیت ہے کہ اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول. پہلے اس کو مزہ ہی نہیں آتا تھا، اب اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی باتوں میں، رسول اللہ کی باتوں میں، اچھائی کی باتوں میں. وہ جو پہلے برائی کی باتوں میں اس کو بہت زیادہ مزے آتے تھے، اب اس کو اللہ ادھر کا مزہ چکھا دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کہ اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ ارادہ کر لے گمراہ کرنے کا، مراد وہی ہے کہ خدا نے راستہ بتایا، اگر نفس پرستی کرو گے گمراہی کرو. وما یضل به الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. سب آیات کو دیکھ کر پھر ایک آیت کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی گویا کہ اندر کوئی چیز اللہ والی اس کے اندر جاتی ہی نہیں ہے، صرف شیطان والی اس کے لیے سینہ کھلا ہوتا ہے. اللہ کی بات، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے ایسی محفل میں جانے سے جہاں پر خدا کی بات ہو رہی ہے. ہاں، گندی بات کی طرف بلاؤ دوڑ کے جاتا ہے، خدا کی طرف بلاؤ ایکسکیوز کرتا ہے، فلان ہے، یہ ہے، مصروف، مطلب سب کچھ کر لیتا ہے. تو یہ خدا کہتا ہے یہ میرا قانون ہے کہ یہ کیفیت میں بنا دیتا ہوں جو مجھ سے بیزار ہو، میری طرف نہ آنا چاہتا ہو. اور اس کو دین کی بات سننا، دین کی طرف جانا یوں لگتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا. آپ زمین پہ کھڑے ہوں اور آپ کو کہے چلو بھائی آسمان پہ چڑھ جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے لگتا ہے مجھے آسمان پہ چڑھایا جا رہا ہے، یعنی مجھے اتنا مشکل کام کہا جا رہا ہے کہ جو میں کر ہی نہیں سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے رجس قرار دے دیتا ہے. یجعل الرجس، یہ رجس ہے، دین سے دوری، دین کی طرف رغبت نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ رجس. دین کی باتوں کا لطف محسوس نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ رجس. اور رجس جنہیں ہم مانتے ہیں ان سے اللہ نے دور رکھا ہوا. لہذا کوشش کریں کہ اگر ہمیں دین کی باتوں کا مزہ نہیں آتا تو چیک کریں، چیک کروائیں کہ کیا بلڈ میں کیا ہو گیا مسئلہ ہمارے، کیا جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ایسے انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور بیمار بدن کو جیسے اچھی غذا کا بھی مزہ نہیں آتا، ٹیسٹی غذا کا بھی ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح بیمار روح کو بھی اللہ کی باتوں کا اچھا ذائقہ محسوس، ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وقت جو ہے تمام ہے، ایک صرف میں یہ ترجمے کی حد تک بیان کر دوں. ایک بات تو اللہ نے یہ بیان کی ہے، وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، تمہارے جو درجات ہیں، تم میں سے ہر ایک کے درجات، وہ کس بنا پر ہیں؟ تمہارے عمل کے بنا پر. عمل درجہ معین کرتا ہے، لہذا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو عمل کرنا ہے. صرف میں کہوں کہ میں زبان سے کہہ دوں اور اس بات کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کروں،
قرآن اس کا انکار کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف نیک باتیں نیک افکار یہ بلند ہوتے ہیں لیکن عمل صالح ان کو بلند کرتا ہے. اگر عمل نہ ہو تو اللہ اوپر اپنے پاس انہیں قبول چیزوں کو نہیں کرتا. اب یہ ترجمہ سن لیں آیت نمبر, یہ غلط رسمیں جنہیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیاطین اپنے اولیاء کو ایسا کرتے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے جو اللہ نے کھیتیاں اور جانور خلق کیے تھے, اللہ نے خلق کیے, ان کے ساتھ ان کافروں نے کیا من گھڑت عقیدے بنائے ہیں. مشرکوں نے, شیاطین کی باتوں کو فالو کرنے والوں نے کیا عقیدے بنا لیے ہیں. ان میں سے ایک حصہ وہ اللہ کے لیے قرار دے دیتے ہیں اپنے غلط گمان میں کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے, جو اللہ کے شریک جن کو اللہ کے علاوہ مانتے ہیں یہ ان کے لیے. پھر کیا کرتے تھے, اگر جو اللہ کے لیے ہوتا تھا اس میں کوئی کمی ہو گئی, کوئی ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے, تو کہتے تھے کوئی نہیں اللہ خود ہی کر لے گا. لیکن اگر جو انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے رکھا ہوتا تھا, یعنی ان کے شرکا کی امپورٹنس اللہ سے زیادہ تھی ان کے لیے. شرک کا یہ کمال ہے کہ جب بھی کوئی شرک کرتا ہے اللہ اس کے لیے چھوٹا ہوتا جاتا ہے, غیر اللہ اس کے لیے بڑا ہوتا جاتا ہے. جو بھی مشرک ہے وہ شرک کرنے والا چاہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہو, ان کو کر رہا ہو, اللہ اس کے لیے بہت کم ہو جاتا ہے. اور اس ذریعے سے شیطان خدا کے نظام توحید سے, قانون سے دور کر دیتا ہے, شارٹ کٹس دکھا دیتا ہے, کچھ بھی نہ کرو تم بخشے جاؤ گے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا کرتے ہیں, اگر جو اللہ کے لیے تھا اس میں کوئی کمی ہو جائے تو شریکوں والے میں سے اللہ کی کمی پوری نہیں کرتے, اللہ والے حصے کی, ٹھیک ہے. اگر کوئی ان کے شرکا کا جو حصہ رکھا تھا اس میں سے کچھ ضائع ہو جائے تو اللہ کے حصے سے اٹھا کے ادھر شرکا کو دے دیتے ہیں, زیادہ امپورٹنس ان کی اپنے شرکا کی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے جو اللہ کا ہے وہ تو ہمارے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے لیکن جو شریکوں کا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے. اور کتنا گندی بات ہے کہ جو یہ لوگ قرآن کہتا ہے جو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ اسی طرح شیطانوں کے لیے, ٹھیک ہے, ان کے شریکوں نے, ان شریکوں نے ان کا گندا عمل حتیٰ کہ اولاد کو قتل کرنا کیسا خوبصورت بنا کے ان کے لیے پیش کر دیا ہے. اے رسول آپ ان کو چھوڑ دیں اور یہ جو اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے نئے نئے عقیدے اور افکار بنا رہے ہیں آپ ان بنائے ہوئے انہوں نے, ان کو چھوڑ دیجیے. اگلا عقیدہ, اور کہتے ہیں یہ جو جانور اور یہ جو کھیتی ہے یہ پروہیبٹڈ ہے, یہ مخصوص ہے, اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہمارے بعض دیہاتوں میں کچھ عقیدے ہیں, یہ جو نیاز ہے نا اس نیاز کو شادی شدہ عورت نہیں کھا سکتی, صرف کنواری جو ہے نا وہ کھا سکتی ہے, سبحان اللہ. اس نیاز کو صرف عورت کھا سکتی ہے, مرد اس کو نہیں کھا سکتا. ایسے ایسے عقیدے الٹے الٹے نکالے, اس شبات ادھر سے ہی. تو کیا کہتے ہیں, یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر یہ کہ جو ہم آپ کو بتائیں گے, جو ہم چاہیں. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر سواری کرنا حرام ہے, یہ بھی من گھڑت عقیدہ مشرکین نے, کفار مکہ نے بنایا ہوا تھا. وہ کرتے کیا تھے, جن بتوں کی پرستش کرتے تھے کہتے تھے کہ آج سے مثلا یہ جو اونٹ ہے یہ اس بت کے لیے مخصوص ہے, لہذا اس کے بعد اس اونٹ کی پشت پر سواری کرنا حرام. انہوں نے کچھ جانور ان پر سواری حرام کی ہوئی ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اور کچھ پھر جانور ایسے تھے کہ جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, یہ بھی ان کا ایک رسم تھی کہ کچھ جانور ایسے قرار دے دیے تھے کہ ان کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام ان پر نہیں لینا. یہ یاد رکھیے کہ خدا کو جانتے مانتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ مشرک خدا کو نہیں مانتے تھے, قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے, لیکن خدا کو اس طرح مانتے تھے کہ ایک ریٹائرڈ سا خدا ہے جس کے سارے اختیارات ان بتوں کے پاس ہیں, اور بتوں کو خوش کر لو تو اللہ بیچارہ وہ نعوذ باللہ وہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, جب یہ بت راضی ہو جائیں گے تو وہ بھی تمہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا. اور یہ ساری خرافات, یہ جانور جو ہے یہ بت کا مخصوص ہو گیا, اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ہم اس پہ سوار ہوں فلان ہوں. افتراء علیہ, جھوٹ گھڑا ہوا تھا اللہ پر, بہت جلد اس جھوٹ کا اللہ ان سے بدلہ لے گا, اس کی جزا ان کو دے گا. اور آخری جو ہے آج کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یقیناً وہ لوگ, ان کا سب کچھ ضائع ہو گیا, خسارہ یعنی سب کچھ ضائع ہو جانا, جنہوں نے اس بے وقوفی میں اپنی اولادوں کو قتل کیا. بیٹیوں کو قتل کرتے تھے, بیٹوں کو پسند کرتے تھے, بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. اور ٹرک دیکھیں آپ, جب کوئی پوچھتا تھا کیوں بیٹیوں کو مار رہے ہو تو بری بات ہے, کہتے دیکھو بیٹیاں اللہ کی, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ہماری بھی بیٹی ہو اللہ کی بیٹی ہو برابر ہو جائے, لہٰذا ہم بیٹیاں مار دیتے ہیں, ہم بیٹے رکھیں. اچھا تمہیں کیسے پتا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں؟ کہتے ہیں یہ باپ دادا ہمارے نے, یہ عقیدہ بڑے سمجھدار باپ دادا تھے, ان سے یہ عقیدہ ہم تک پہنچا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. حالانکہ قرآن نے کیا بتایا, بیٹی پیدا ہوتی تھی شرم کے مارے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ یہ کیا پیدا ہو گیا میرے گھر میں, لیکن اس کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے, بیٹیاں تو اللہ کی ہوتی ہیں. صفاحت سے بغیر علم کے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں, اور اللہ نے جو حلال کیا ہے رزق اس کو یہ حرام کر دیتے ہیں, خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں. یقیناً یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے ہدایت نہیں پائی. صلوات پڑھیے محمد والے. خدا بند عالم انشاءاللہ قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی, ان کی ترویج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.